بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سسر آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کچھ مساجد میں یعنی تراوی کی نماز کے بعد پھر جو ہے کچھ اور قیام اللیل کے نام سے جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بعد میں جو ہے وتر بھی اس میں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کیا حکم ہے. لیکن اس طرح ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تراوی کی نماز جو ہے جسے ہم تہجد کی نماز سمجھ لیں تو وہ تو رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت ہی ہوتی ہے, 8 رکعت جو ہے اس میں تراوی ہوتی ہیں اور وتر ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ نفل نماز ہے, نفل اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جب چاہتے نماز پڑھتے دیکھ سکتے تھے اور جب چاہتے سوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے, تو اس اعتبار سے اگر یہ انسان نفل نفل سمجھ کے جو ہے وہ رات کو اور بھی کچھ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اس میں اجازت ہے. انسان اگر اس بنیاد پہ کچھ اور بھی نوافل اس میں ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح کر کے اسے جو ہے وہ اجازت ہے, وہ انسان اس طرح کر کے نوافل پڑھ سکتا ہے. بشرط یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ میرا اور پڑھنا بھی کوئی الگ سے سنت ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے. نفل ہے, انسان ساری رات بھی نفل پڑھ سکتا ہے. اس طرح کر کے اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جماعت کرا کے بھی پڑھ لیں تو جائز ہیں, لیکن اس کو اس انداز سے جو ہے وہ بنا دینا کہ یہ ایک مستقل جو ہے لوگوں کو اس کے لیے بہت بڑی دعوت دے کے اور بہت بڑا مسئلہ بنا کے جیسے بہت بڑا ثواب ہو گیا ہے, اس طرح کر کے اس کا اہتمام نہ کیا جائے, اس طرح کر کے اس کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا جائے تو پھر جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یعنی اس کا اس اہتمام کیے بغیر اگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے وتر جو ہے وہ پہلے چھوڑ دیے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے رات کو جو نوافل پڑھے جا رہے ہیں ان کے بعد وتر پڑھ رہا ہے تو جائز ہے. لیکن یہ کہ وہ 2 دفعہ وتر نہیں جائز ہے, 2 دفعہ وتر نہیں جائز ہیں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر رات کو وہی وتر پڑھاتے ہیں جنہوں نے پہلے وتر پڑھے نہیں پڑھے ہوتے ہیں. جنہوں نے پہلے وتر پڑھ لی ہوتے وہ نہیں پڑھ سکتے, یعنی وہ نہیں انہیں جنہوں نے رات کو پڑھنا ہو پھر وہ پہلے وتر نہیں پڑھیں گے, پہلے وتر نہیں پڑھیں گے اور رات کو پھر ان نفلوں کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی تعداد کو اگر کوئی سنت نہ سمجھا جائے تو چاہے وہ 33 ہو جائے یا جتنے بھی ہو جائے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو ہے اس طرح کی مختلف تعداد جو ہے وہ ثابت ہے کہ نوافل ہوتے تھے جتنا کوئی انسان مناسب سمجھتا تھا اتنا جو ہے اسے جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ سنت اگر کوئی انسان اس پہ پابند رہنا چاہے تو وہ جو ہے صرف اور صرف اتنے ہی ہیں جتنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ہے وہ 11 رکعت ہیں رمضان اور غیر رمضان میں. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ جو ٹیکسٹ میں پہلے میں سوال آیا ذرا اس کو جو ہے دیکھ لوں, صحیح کون ہے؟ آج کل ہر کسی کے نام کے ساتھ صحیح لکھا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ احادیث کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ صحیح ضعیف جو ہے ہر ایک کے ساتھ صحیح کوئی بھی نہیں لکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ وہ تمام شرطیں پوری نہ ہو رہی ہوں جو کہ کسی صحیح حدیث کے لیے ہوتی ہیں. اور یہ صحیح یا ضعیف کا ایک بہت بڑا علم ہے. اس علم کو جانے بغیر اگر کوئی انسان اپنی طرف سے صحیح یا جو ہے کر رہا ہو تو تب ہے. آپ اگر شہید کی بات کر رہے ہیں, شہید کون ہے جی؟ اور اگر آپ شہید کی بات کر رہے ہیں نا جی, شہید کون ہے؟ دیکھیں, ایک سب سے بڑی شہادت تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہوئے قتال کرتے ہوئے جو فوت ہو گیا, قتل ہو گیا, وہ ہے اصل شہادت. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اعمال بھی, یہ کچھ اور بھی صورتیں بتائی ہیں. اگر کوئی انسان اوپر سے کہیں گر کے فوت ہو گیا, اگر کوئی انسان طاعون میں جو ہے وہ فوت ہو گیا, عورت اگر جو ہے بچے کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو گئی, تو ان تمام چیزوں کو بھی شہید ہونے کے ساتھ کہا جاتا ہے، لیکن اصل شہادت جو ہے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں انسان قتال کرتا جو ہے وہ شہید ہو جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. جی تو آگے جو ہے ٹیکس میں جانے سے پہلے، جی محمود بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ سوال پوچھ لیجیے. آپ مائک پہ آ سکتے ہیں، مائک اوپن ہے، لے سکتے ہیں آپ مائک. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر ایک ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاق راتوں ہی کا لفظ ہے کہ اسے جو ہے وہ آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی الفاظ ہے کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کیا جائے، یہ بھی کلمات موجود ہیں. اور اگر کسی ایک حدیث میں 23, 25 اور 27 کا ذکر ہے تو ہم صرف اس حدیث کو پکڑ کے یہ کہہ دیں کہ باقی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ایک بات کو اگر سمجھیں کہ اگر ایک حدیث میں صرف سجدے کا ذکر آ گیا ہے تو ہم کہہ دیں گے نماز صرف سجدہ ہوگی اور باقی سارے حکم ختم ہو گئے، نہیں. اس میں ایک پوائنٹ ذکر ہے اور باقی جو ذکر ہے وہ دوسری حدیث میں آ گیا ہے، کسی دوسری حدیث میں آ گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث میں اگر ایک چیز نہیں آئی ہے تو وہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے، وہ دوسری حدیث میں اگر آ گئی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ذہن میں جو ہے رکھیں گے. تو طاق راتوں میں جو ہے وہ 21 سے لے کے 29 تک جی راتیں ہیں وہ سب آتی ہیں، لیکن آخری عشرے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اچھا دوسری بات جو عشرے والی بات ہے، آخری عشرہ، تو جو ضعیف روایت ہے 3 عشروں کی وہ اور ہے کہ ایک عشرہ مغفرت ہے، ایک عشرہ رحمت ہے، اور ایک عشرہ جو ہے وہ یعنی جہنم سے جو ہے وہ آزادی کا ہے. یہ والے کلمات کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، باقی 3 عشرے تو ہیں ہی ہیں نا. ایک آخری عشرہ ظاہر ہے کہ جو 30 چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں آخری راستوں ہوتے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یہاں تک کہ العشر الاواخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن جو ہے اعتکاف بیٹھتے تھے تو وہاں بھی آخری 10 دن کا ذکر آتا ہے. تو اس کا مطلب پہلے تو 10 ہوں گے نا 20 دن، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے عشرے نہیں ہیں. فرق یہ ہے کہ جو چیز ضعیف ہے کہ ان عشروں کا یہ ایک ویلیو دینا کہ وہ مغفرت ہے، وہ رحمت ہے، اور یہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی، یہ والی بات غلط ہے. باقی عشرے تو ہیں ہی ہیں نا، ان میں فرق ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی سر قمر آپ نے ہینڈ ریز کیا، مائک لے لیجیے، مائک اوپن ہے، آپ آ سکتے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کر لیجیے.
نہیں ہوگی تو آپ کی طرح وضاحت کر دیجیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہبا کر دیا ہے تو وہ آپ کے حوالے کر دیں, ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے آپ اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور صرف کہا ہوا ہے, گویا کہ ایک لحاظ سے وصیت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ ہبا کیا ہوا ہے, اسے کہیں کہ انہوں نے اس چیز کی وصیت کر دی ہوئی ہے کہ یہ میرے بعد ان کو دے دیا جائے. تو اگر یہ وارث بنتے ہوئے تو پھر یہ وصیت بھی ان کی نہیں مانی جائے گی, کیونکہ پھر وارث کو تو جو حق کیا ہوتا ہے وہی ملتا ہے. اور اگر وارث نہیں بنتے ہوں گے تو پھر اگر یہ پورے مال کا تیسرا حصہ بنتے ہوں گے تو تب چلے گا, ورنہ نہیں چلے گی وصیت. اور اگر انہوں نے زندگی میں ہبا کر دیے ہیں تو پھر انہیں جو ہے وہ آگے دے دینا چاہیے, اور آگے جو ہے جو ان بچوں کا کفیل ہوتا ہے یعنی جو ان کے ذمہ دار ہوتا ہے اسی کے حوالے ہی کی جاتی ہے چیز. جیسے کہ قرآن مجید نے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یتیموں کا جو ہے وہ یعنی جو ان کا جو یعنی سنبھالنے والا ہے اس کی ذمہ داری پہ لگائی ہوتی ہے کہ وہ ان کے مال کی حفاظت کرے, وہ کرے, یہ کرے. تو اس طرح کر کے انہیں جو ہے وہ آگے پہل نمبر پہ تو دے دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, آخری بات یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے, اس کا تعلق کسی کی بلوغت سے نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اگر ایک نابالغ بچے کا بلکہ دودھ پیتے بچے کو وراثت میں مال آیا ہے تو جو مال کی حفاظت کرنے والا, جو مال کو سنبھالنے والا اور جو اس کا سرپرست ہے اس بچے کا, وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ ایک مال پر زکوٰۃ ہے, کسی کے جسم پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس کی عقل پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو انسان کسی بچے کا جو ہے وہ سرپرست ہے اور اس بچے کا مال اس کو پیچھے سے ملا ہوا ہے تو وہ اس بچے کے مال پہ اگر زکوٰۃ آ رہی ہے تو وہ دے گا. اب اگر انہوں نے بچے کو الگ الگ دے دیا ہے, ٹھیک ہے, ہبا کر دیا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ 6-6 تولے بنتا ہے تو وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے, اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ان کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کو ہبا نہیں سمجھا جائے گا, اس کو جو ہے یہ وصیت ان کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ میرے بعد ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے, اس طرح کر کے. تو پھر ان کو اکٹھا ہی سمجھا جائے کہ وہ اب یہ ہے کہ وہ یعنی علیحدہ نہیں ہے بلکہ اکٹھا ہی ہے. تو پھر جب 6-6 تولے اکٹھا ہوگا تو وہ تو پھر 12 تولے بن جائے گا, تو اس پہ تو پھر زکوٰۃ دینا ہوگی, ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے سمجھ لیں. پہلے آپ نمبر ایک اس کو کنفرم کریں کہ آیا انہوں نے ہبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی انہوں نے دے دیا ہے. اب دے دینا کا مطلب یہ کہ پھر وہ ہبا دے دیں, ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ رکھیں جی میرے فوت ہونے کے بعد ان کو دیا جائے. یہ دو چیزوں کا صرف کلیئر کریں کہ انہوں نے اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جی میرے فوت ہونے کے بعد ان کو دیا جائے, یا ابھی دے دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جب چاہیں ان سے منگوا لیں, کیونکہ ابھی آپ ان بچوں کی ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ ان سے جب چاہیں ان کو منگوا لیں, ایسا ممکن ہے. اور اگر کہیں نہیں جی ایسا میں ابھی نہیں دوں گی, میرے تو فوت ہونے کے بعد ان کو دیا جائے گا, یا جب بڑے ہوں گے میں جا کے دوں گی, تو یہ پھر ان کی وصیت ہے, یہ ان کی پھر وصیت ہے, اسے ہبا نہیں کہا جائے گا. ہبا کا مطلب یہ کہ آپ کو جب ان سے لینا ہے آپ ان سے جو ہے وہ نکلوا یعنی لے سکتے ہیں, منگا سکتے ہیں. اب اس پہ جو ہے اگر وہ بچوں کو الگ الگ ان کا مال آ گیا ہے تو الگ الگ اگر کیا جائے تو وہ نصاب سے کم بنتا ہے, اس لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر اکٹھا ہوگا ان کے پاس ہی ہے اور اکٹھا ہی ہے ابھی تک ان کے پاس ہی ہے اور وہ اسی وصیت والی کیٹاگری میں آتا ہے, ہبا والی کیٹاگری میں نہیں آ رہا ہے, ابھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ چاہیں گے کہ چلو بعد میں جب بڑے ہو جائیں گے پھر میں جا کے ان کو دوں گی, اس وقت تک میری وصیت ہے, تو پھر انہیں جو ہے وہاں سے زکوٰۃ دینی چاہیے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. اگر نمبر ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہے کہ اگر بک کر آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ؟ دیکھیں الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, الٹے آنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس طرح کر کے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے؟ دوسرا جو سوال ہے کہ اگر ایک انسان گھر کا جو ہے وہ مالک ہے اور وہ گھر میں اس میں رہ رہا ہے تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ گھر خریدتا ہے, لیتا ہے, بیچتا ہے اور اس طرح کر کے یہ جو ہے اس کا ایک گویا کہ بزنس ہے اس طرح کر کے پراپرٹی کا، اور اس طرح کر کے اس نے بہت سارے گھر رکھے ہوئے ہیں جو اس نے بیچنے بچنے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جا کے جو ہے اس نے اس کی زکات دینا ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ رہنے کے لیے ہے گھر، تو اس پہ جو ہے کوئی زکات نہیں ہے. جزاک اللہ حسنہ. انسان کی گاڑی، انسان کا گھر، انسان کے کاروبار کے لیے جو مشینری ہوتی ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکات نہیں دینا ہوتی ہے. جی میں نے جو، اچھا وہ گھر کا مالک ہے جسے زکات دی جا رہی ہے، وہ اگر گھر کا مالک ہی ہو جو جسے زکات دی جا رہی، اس کے پاس اپنی پراپرٹی گھر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ویسے حالات تنگ ہیں اور ویسے جو ہے وہ ضرورت مند ہے اور اپنی جو ہے وہ مسکین کی کیٹاگری میں آتا ہے، تو اسے زکات دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے طور پہ گھر کا مالک ہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جزاکم اللہ احسن. ابھی تھوڑے سے یہ ٹیکس، پھر ٹیکس کی طرف میں آتا ہوں. جس حصہ جنہوں نے ایڈریس کیا پہلے آپ سوال کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آواز آ رہی ہے میری سر؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی مجھے
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی رات کی فضیلت کے بارے میں جو روایت مشہور ہے کہ جو اس رات کو عبادت کرے گا وہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ہوش میں رکھے گا جس دن کوئی دوسرا ہوش میں نہیں ہوگا، یا اس طرح کر کے جو روایت موجود ہے، سندن یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے. ہاں عید کی رات میں کوئی مخصوص الگ سے عبادت نہیں ہے، وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی اسپیشل عبادت یا کوئی الگ فضیلت نہیں ہے. باقی رہا کہ ہم لوگ جو چاند رات منا کے نعوذ باللہ بہت سی برائیوں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ اس کی عبادت کے لیے اسپیشل طور پہ الگ سے کوئی فضیلت آئی ہو عید کی رات کے لیے، تو ایسا نہیں ہے. اور جو روایت اس بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے. جی جی سر آپ کا یہی سوال تھا، آپ کے مائک ابھی آپ کے پاس ہی ہے. جی تو آپ کا اگر یہ سوال ختم ہو گیا تو آپ مائک چھوڑ دیجئے. جی آگے محمد بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو ذرا کرتا فرمائے، مائک لے سکتے ہیں آپ. آپ آواز تھوڑی سی اونچی کر لیں، تھوڑا سا اونچا بولنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اونچا. تو ابھی آپ کی آواز آئی، ابھی آپ کی صحیح آواز آ رہی ہے. جی جی ابھی سمجھ آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مصرف بیان فرمائے ہیں، یا فطرانے کے، یا صدقات کے، یا کسی چیز کے، تو تمام چیزوں کے مصرف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کی ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس میں ایک مصرف ایسا ہے جو فی سبیل اللہ ہے. اب یہ فی سبیل اللہ اتنا عام مصرف ہے، اتنا عام ہے، اتنا زیادہ کہ جو بھی دین کے کام ہو رہے ہوں ان میں اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد بنانا، مسجد کو آباد بنانا، یہ مسلمان جہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ یا فطرانہ نہیں دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر حالات اس طرح کر کے پیدا ہو رہے ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ کوئی اسلامی اتنے زیادہ سورسز ان کے نہ ہوں اور وہ اس چیز کو اس طرح پورا نہ کر سکتے ہوں کہ اس کے لیے باقی اسباب جمع کریں اور وہاں پر مسجد کی ضرورت بھی اشد ہو, اور اس طرح کر کے یعنی حالات ہر ایک جگہوں کے مختلف ہو سکتے ہیں. اگر وہ زکوٰۃ یا اس طرح فطرانے کو نہیں لیتے ہیں تو یا اس کے جگہ کا بھی ان کے ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہو, یا اس طرح کی کئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سورسز نہیں ہو رہے ہیں, تو ایسی صورت میں فی سبیل اللہ میں مسجد کی کیٹاگری کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے, اور ایسی صورت میں مسجد کے لیے بھی زکوٰۃ یا فطرانہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ مسجد چونکہ ہر ایک معاشرے انسانوں کی اپنی ذاتی ضرورت ہوتی ہے, اس کا اصل یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ یا فطرانہ نہیں دیا جاتا. حالات جیسے میں نے بتائے ہیں کہ وہ مختلف ممالک میں, یا آپ جس ملک میں رہتے ہیں جس جگہ پہ وہ مسجد ہے, اگر کچھ وہاں کے لوگوں کے ایسے حالات مجبوری مسائل ہیں کہ یہ دین کا کام اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے, تو ایسی صورت میں واللہ عالم ان کے لیے زکوٰۃ یا فطرانہ جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. یہ جو ٹیکسٹ میں سوال ہوئے تھے میں اوپر سے دیکھتا ہوں, پہلے میں تھوڑا سا ان کو لے لوں پھر میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. صلاۃ التسبیح میں بتا دیجئے کہ ایک منٹ آپ لو, صلاۃ التسبیح میں بتا دیجیے صلاۃ التسبیح جو ہے پڑھنا جائز ہے, پڑھی جا سکتی ہے, اور اس کو جو ہے بے انفرادی طور پہ پڑھنا چاہیے, یعنی انفرادی طور پہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور یہ جو ہے اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ چار رکعت نماز پڑھی, نفل نماز پڑھی جاتی ہے, کوئی بھی صورت اس میں پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 15 دفعہ, پھر رکوع میں, رکوع کے بعد سجدے میں, سجدے کے بعد, 2 سجدوں کے بعد اٹھنے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, رکوع سے پہلے 15 دفعہ, اور باقی تمام جگہوں پہ 10-10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. ایک رکعت میں 75 دفعہ جو ہے یہ ہو جائے گا, اس طرح سے جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے. اچھا, مرنے کے بعد وراثت پہ عمل ہوگا مال سے سلسلے میں, کیا مطلب ہے مرنے کے بعد وراثت پر وراثت کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا؟ وصیت جو ہے وہ تیسرے حصے میں کی جا سکتی ہے, اگر یہی سوال ہے تو. روزے کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ جی, روزے کے بعد ساتھ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں, اس کی جو ہے وہ اجازت ہے, اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. میرے گھر انڈیا میں ہے لیکن میں یو ایس اے میں ہوں, تو ہوں کے پاس. میں اس سوال کو نہیں سمجھا ہوں, پلیز مائک پہ پوچھ لیجئے گا. جی سر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے بھائی وہ مائک پر سوال پوچھ لیجیے, پھر میں باقی چیزوں کی طرف بعد میں جاتا ہوں. جی مائک لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور یہ اینڈ میں دوبارہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, تو سر پلیز اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے نمبر پہ تو ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارا بڑا ایک کلوز سا ذہن ہوتا ہے, اگر ہم تھوڑے سے اپنے ذہن کو کھلا کر لیا کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جو خرچ کرنا ہے نا, یہ بھی ایک کیٹیگری اسلام میں موجود ہے, یہ ایک مستقل کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں. اور ایک ایک کھانا کھلانا یہ بھی ایک مستقل کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ, یہ بھی ایک مستقل کیٹیگری. اب ہم لازمی نہیں ہے کہ جو ہم خرچ کریں وہ کھانا کھلایا جائے فلانوں کو فلانوں کو. خرچ کرنا تمام راستوں میں خرچ کریں, اور وہ صدقہ سورت توبہ کی آیت نمبر 60 میں تمام کیٹیگری اللہ نے وہاں پہ بتا دی. کھانا کھلانا ہے, آپ کافروں کو بھی کھلا دیں. یہاں جو ہے کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, جو ہے وہ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو, یہ کھانا کھلا سکتے ہیں. کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں تک یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایسا ہے کہ شاید وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی, یقیناً سنی ہوگی, کہ ایک نے بھوکے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کیے تھے. شاید آپ لوگوں کو یہ حدیث سنی ہوئی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بھوکے کتے کو بھی پانی پلانے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا تھا. تو یہ کھانا کھلانا ایک چیز ہے. اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب کسی بھی قیدی کو کھانا کھلا دیں, اگرچہ اس دور میں جو قیدی ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ کافروں کی طرف سے جو جنگ میں پکڑے جاتے غلام ہوتے تھے انہیں جو ہے وہ بنایا جاتا تھا, اور وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی غلام رہتے تھے تا آ کے انہیں آزاد کیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ اس بات میں موجود ہے, لیکن ہم خرچ کرنے کو اور کھلانے کی کیٹیگری کو مکس نہ کریں. کھلانے کی کیٹیگری اپنی جگہ پہ رکھیں اور خرچ کرنے کی کیٹیگری اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو کھانا کھلانے کی کیٹیگری, یہ سب کو کھلائیں, سب کے اوپر جتنا کھلا سکتے ہیں کھلائیں. یا آ کے ہم اپنا خرچ کرنا صرف کھانا کھلانے پہ نہ لگائیں, سب جگہوں پہ لگائیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہاں پہ سورت دہر کے اندر آیت نمبر 8 میں اللہ نے کھانے کا ذکر کیا ہے, خرچ کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے, کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے. جی, اور یہ جو ہے انسان, جی 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 سر,
جی سر
جی بالکل.
مجھے یہ
چیز سمجھ آئی ہے, جی سسٹر ایسا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کھانا کھلانے کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں, اور اسی طرح جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی آپ اسے بھی سمجھ سکتی ہیں کہ کسی کو بھی کھلانے میں کوئی انسان کو کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہے, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو خرچ کرنے کے لیے تو کیٹیگری رکھے نا جو بیان پائی ہے. باقی لوگوں کو اب ترس کھا کے کھانا ان کو پتہ نہیں کیسا ملتا ہوگا کیسا نہیں ملتا ہوگا, اس انداز سے تو اب سب کو کھلائیں, نو پرابلم. اس پہ کون سی کوئی بات ہے کہ فلانے کو کھلائے فلانے کو کھلائے. یہ جو آپ لوگوں نے ٹیکسٹ میں تھوڑے سے سوال کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں, لیکن پہلے جنہوں نے ہینڈ ریس کی آپ لوگ مائک پہ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں لیلۃ القدر قدر کے نام سے جو سورت نازل فرمائی ہے,
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور مزید عظمت دینے کے لیے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا بتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو ہزار ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اب یہ جو ہزار کی تعداد ہے یہ بھی جو ہے یعنی اس کے اندر بھی اس بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے فرمایا خیرن، جو ہزار سے بہتر ہے. اب بہتر کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اب وہ افضل کتنی ہے اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں یہ ہزار کا کلمہ جو ہے جیسے ہم اپنی زبانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہزار بار یہ بات کہی ہے لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہے، تو یہ ہزار بار جو ہم اپنے محاورے میں بولتے ہیں اس سے بھی کثرت مراد لیتے ہیں، لا انتہا بغیر کوئی حد کے مراد لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو یہاں ہزار کا لفظ بولا ہے اس سے بھی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یعنی نا ختم ہونے والا ثواب ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. خیر من الف شهر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات جو ہے فجر تک جو ہے وہ رہتی ہے یہ رات جو ہے. تو یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے من قام رمضان نا، جیسے فرمایا اسی طرح فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو انسان لیلۃ القدر میں جس نے قیام فرمایا عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر کی عبادت، اس کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف بیٹھنے کا اصل مقصد ہوتا تھا لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، لیلۃ القدر کو پانا اور اس کی عبادت کرنا. جی اور تقدیر بھی لکھی جاتی ہے. جی بالکل، یہ جو آیت ہے سورۃ الدخان کی فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس رات میں سارے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس سال میں کیا ہونا ہے، کتنا رزق ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، یہ بھی اس رات میں جو ہے وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. تو اس رات میں انسان جتنی بھی اس کی عبادت کر سکتا ہو اتنا جو ہے وہ کم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ رات پالوں تو کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تم معافی کو پسند کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی بھائی ہیں یا سسٹر ہیں جنہوں نے ایڈریس کیا مائک پہ آ سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہتے ہیں کہ ہم دیسی ہوتی ہو کیا حقیقت ہے. جی سیزا ایسا ہے، میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں ان شاء اللہ تعالی. سر پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اعتکاف جو ہے یہ صرف مسجد میں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. اور اگر وہ مسجد میں ہی بیٹھنا چاہتی ہیں اعتکاف اور وہ عمر رسیدہ ہیں اور ان کا جو ہے اس طرح، تو یہ بھی تھوڑا سا خیال رکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وہاں پہ کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسا ہو. تو اگر وہ روزہ رکھنا ہی ان کے لیے مسئلہ ہے تو میرے خیال مسجد میں رہنا اور تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے. تو ایسی صورت میں گھر میں عبادت کرنا ہو سکتا ہے ان کے لیے زیادہ افضل ہو، لیکن اگر رہنا ہی چاہیں تو جو یہ اعتکاف ہے رمضان کا جو سنت اعتکاف ہوتا ہے یہ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے اور مسجد میں ظاہر روزہ کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، یہی افضل ہوتا ہے۔ باقی اگر گھر میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو گھر میں تو 10 دن کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور وہاں وہ رہ کے فارغ رہ کے عبادت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ہم وہ نہیں مرتبہ دے سکتے کہ یہ وہ والا سنت اعتکاف بن گیا ہے جو مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اگر گھر میں وہ بیٹھنا چاہتی ہیں اس طرح کر کے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ والا اعتکاف نہیں سمجھتے ہیں جو کہ مسجد میں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ حافظ، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی یہ جو ٹیکسٹ میں سوال کیا گیا تھا میں ذرا اس کا جواب دے دوں کہ سوال یہ ہے کہ شادی جو ہے ستمبر میں کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا نکاح جو ہے رمضان میں کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں رمضان میں نکاح کیا جا سکتا ہے، ایسا کوئی حرج نہیں، شادی بھی کی جا سکتی ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی پابندی تو ایسی نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے اور رمضان میں کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی رمضان میں اور نہ ہی کوئی محرم میں، نہ ہی محرم کے مہینے میں کوئی شرعی لحاظ سے پابندی ہے، نہ ہی رمضان کے مہینے میں کوئی پابندی ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ بلکہ بہت سی ایسی شادیاں بھی دیکھی گئی ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، اگر ان کا نکاح کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر رخصتی ان کی کچھ لیٹ کرنی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان مرد بیوی کا ہونا اکٹھا ہونا منع ہے، لیکن شادی ہونا یا نکاح کرنا وہ ایسا کوئی منع نہیں ہے کہ اس میں رمضان میں کوئی منع کیا گیا ہو۔ جزاک اللہ احسنزا۔ بچوں کے لیے کوئی دعا جیسے کہ پیرنٹس کے لیے ہے؟ دیکھیں بچوں کے لیے سب سے بڑی دعا یہ ہے، بچوں کے لیے جو دعا ہو سکتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں گھر والوں سے اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے بچوں کے لیے۔ جی جزاک اللہ احسن۔ اور کیا سوال اوپر تھا؟ میرے خیال اور اوپر سوال نہیں ہے۔ جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائیے۔ جی اس طرح ہیں یا بھائی فلبن میں ہینڈ مائک پہ؟ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
کچھ دن پہلے میں یوٹیوب پہ کسی مولانا کا درس سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ، یہ تو پتہ ہے ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں موسیقی سنیں گے انہیں وہاں موسیقی نہیں سنائی جائے گی، پھر انہوں نے جو نقشہ کھینچا اس سے تھوڑی میں کنفیوز ہو گئی کہ وہاں پہ جب حساب کتاب ہوں گے، جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں رنگ و سرور کی محفلیں سجائیں گے جس میں رنگ راگ ہوں گے اور حضرت داؤد کو بلایا جائے گا، وہ بھی لڑکیاں بلائی جائیں گی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ اب میں تمہیں راگ سناؤں، تو اور وہ ایسا راگ ہوگا سریلا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگا، میں
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں یقیناً جو ہے وہ ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین، کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، لیکن ان جنت کی نعمتوں کو یا جنت کے فوائد کو یا جنت کے چیزوں کو ہم دنیا کی چیزوں کے ساتھ خلط ملت کر کے کہ یہ جو ہے دنیا کی جو ہے وہ رنگ و سرود کی محفلوں کے ساتھ مشابہ دینا، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہیں ہے،
اور کسی کے دل میں اس کے بارے میں پورا خیال نہیں گیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید مولوی صاحب جو ہے وہ ایک اپنے الفاظی میں یا اپنی چیزیں میں اس چیز اس طرح کر کے کہہ گئے ہوں گے. وگرنہ ایسا ہے کہ جنت میں جو بھی کوئی کلام ہوگا اللہ تعالیٰ کا یا جو بھی ایسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا اس شان کے لائق ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی رنگ و سرود کی محفلوں کی طرح وہاں پہ لڑکیاں بلائی جائیں گی جی, وہاں پہ گویے بلائے جائیں گے جی, اب محفل موسیقی جو ہے سجائی جا رہی ہے. اب دنیا والوں کی طرح اس کو قیاس آرائی کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہزار ہر گنا بہتر ہوگا, اللہ تعالی بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کو اس طرح کر کے جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح کر دیں کہ واللہ عالم کے دنیا ہی کی طرح اس کو سارے قیاس آرائیوں میں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ بنایا. لیکن جس چیز کو ہم دنیا میں برے نگاہ سے دیکھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اس انداز سے نہیں بنایا ہوگا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. گھر سے باہر ٹینٹ لگا کر اعتکاف کرتی تھی, مسجد کے ذکر کس میں ہے, مسجد کے اندر ٹینٹ لگا کے اعتکاف کرتی تھی, مسجد کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے باہر, گھر کے باہر نہیں بلکہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ٹینٹ لگا کے اعتکاف کرتی تھی, ٹھیک ہے, وہاں گھر کے باہر نہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سورہ فرقان میں, جی بالکل, جی جیسے جنہوں نے ہینڈ ریس کیے پہلے آپ سوال کر لیں پھر میں ٹیکسٹ کی طرح جاتا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اسے کب پڑھنا ہے, بس اٹھنے کے بعد جو ہے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, اس دعا سے پہلے یا اس دعا کے بعد جو ہے کسی وقت بھی. سورۃ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, اس کو کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ سو کر اٹھنے کے فوراً بعد نہیں, بلکہ یعنی وضو کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کا جو ہے کوئی ایسا فکس کرنا ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی گھر میں اگر چونٹیاں ہیں تو انہیں جو ہے وہ مار سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں بھائی بہتر ہے ان سے بچنے کے لیے آپ جو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں, اگر کوئی جھاڑو وغیرہ دے کے ان کو گھر سے باہر نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر انسان کسی طرح بھی انسان کو تکلیف دے رہی ہے تو انسان تکلیف دہ چیز کو تو اپنے سے دور کر ہی سکتا ہے, کوئی بھی جانور ہو جو انسان کو تکلیف دے سکتا ہو تو انسان اس کو دور کر سکتا ہے. گھر میں چونٹیاں ہیں آپ کسی اول نمبر پہ اچھے طریقے سے کوئی جھاڑو وغیرہ سے یا کسی ایسے طریقے سے ان کو نکال سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا ہونا ممکن نہ ہو کہ اس دوران وہ مر بھی جائیں یا وہ ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں فرمائے گا, کیونکہ گولڈ پر زکات ہوتا ہے. کہ بچوں کے گولڈ پر بچوں کو جو دیا ہوا ہے بچوں کو اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکات ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ بچوں کو جو دیا ہوا ہے اور وہ نصاب کو پہنچتے, دیکھیں زکات کا لنک جو ہے وہ بچے یا انسان کے ساتھ یا بوڑھے یا عورت یا مرد کے ساتھ, اس کا مال کے ساتھ ہے. وہ جو مال کا گروپ ہے, مال کا مجموعہ ہے جو بھی کسی کے پاس ہے, وہ اگر اس سلیبس کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکات ہے, نہیں پہنچتا تو اس پہ زکات نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر بچے کا مال ہے لیکن اس کا سرپرس اسے سنبھالے ہوئے تو جو بچے کا مال ہے اس پہ وہ اس نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ ہے، نہیں پہنچ رہا تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے۔ امید کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو یہ جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے سر میں ہوں نا، اگر آپ ہیں تو آپ پلیز ذرا مائک لے لیں، نہیں ہے تو پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ برکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کس چیز کا دوبارہ بتائیے، کس چیز کا؟ کس کا شروع والا؟ جی 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 جہاں تک سسٹر سسٹر ایسا ہے کہ اردو والی کتابیں میرے پاس ویسے بھی کم ہوتی ہیں، تو اردو والی کتاب غالباً جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ کتب ستہ کا جو یہ ترجمہ دارالسلام سے پرنٹڈ ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، دارالسلام کے پبلشر جو ہے اس سے جو ہے کچھ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا صحیح البخاری میں جو اس کا ترجمہ ہے غالباً وہ بھی دارالسلام سے ہی پرنٹ ہوا ہے، اس میں جو اس کے رائٹر ہیں یعنی آتھر جو بھی ہیں اس کے ترجمہ کرنے والے مولانا داود راس ہیں، اس میں آپ کو ایک ترجمہ ملے گا اس میں اس کے علاوہ بھی، لیکن یہ ہے کہ جو ترجمہ مولانا داود راس کا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ صحیح ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو میرا خیال شاید وہی پرنٹ ہوا ہے شاید دارالسلام سے، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری کا جو ہے، باقی کتابوں کا مجھے بھی فی الحال علم نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، دیکھ کے پھر انشاءاللہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ترجمے کا بھی بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو سب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آج کی اس مجلس کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔